اسی لیے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اوراد و وظائف جو ہم بتاتے ہیں کہ بھئی صبح اتنی تسبیح پڑھ لو، شام کو اتنی پڑھ لو، یہ ذکر کر لو، وہ کر لو، اگر اس میں کوئی آدمی کوتاہی کرتا ہے تو وہ قابل برداشت ہے. فرمایا اس سے بھی اگر سے تکلیف ہوتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں نہیں کیا جو بتایا تھا، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو مالی معاملات میں گڑبڑ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام کھا رہا ہے، تو فرمایا کہ ایسے شخص سے مجھے نفرت ہو جاتی. یعنی اگر اذکار میں اور جو دوسری وظائف ہیں اس میں کمی کوتاہی ہو جائے تو اس سے بھی تکلیف تو اگرچہ ہوتی ہے کہ بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کر رہا، لیکن وہ پھر بھی قابل برداشت. لیکن مالی معاملات کے اندر گڑبڑ کرنا وہ قابل برداشت نہیں، وہ تو اس سے، اس شخص سے تو نفرت ہو جاتی ہے. اور اس کو آپ اس سے سمجھ لیجئے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب ملنے کے لیے آئے جو حضرت کی اجازت یافتہ بھی تھے، یعنی حضرت نے انہیں اجازت دے رکھی تھی کہ بھئی تم لوگوں کی اصلاح کرو، دوسرے لفظوں میں کہہ دیئے کہ انہیں خلافت دے رکھی تھی. جب وہ تشریف لائے تو ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی تھا. حضرت نے خیریت پوچھی اور پھر بچے کو دیکھا، پوچھا بھئی کیا عمر ہے اس کی، پتہ چلا کہ 13 سال کا بچہ ہے. تو کہا کہ ریلوے سے آئے ہیں. ریل سے آئے ہیں؟ کہاں ریل سے آئے ہیں. کہا ٹکٹ تو پورا لیا ہوگا؟ کہا کہ نہیں حضرت، ٹکٹ تو میں نے آدھا لیا اس کا. آدھا کیوں لیا؟ قانون ریلوے کا یہ کہ 12 سال سے عمر، 12 سال تک کے بچے کا آدھا ٹکٹ، اب تو 10 سال کر دیا ہے، لیکن اس زمانے میں 12 سال کا جو ہے وہ آدھا ٹکٹ، اور 12 سے اوپر اگر 13 سال کا ہے تو پھر پورا ٹکٹ. یہ لیے کہا کہ ہاں قانون تو ہے، مجھے پتہ بھی ہے، لیکن میں بچہ جو ہے دیکھنے میں 12 سے بھی چھوٹا لگتا ہے، اس لیے آدھا ٹکٹ لے لیا. اور انا للہ پڑی، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تمہیں تو سلوک کی طریقت کی ہوا بھی نہیں لگی. اور پھر فرمایا کہ تمہیں چاہیے یہ تھا کہ تم نے جو یہ کام کیا، چوری کی، آدھے ٹکٹ کی چوری کر لی، ریلوے کو نقصان پہنچایا جس میں لاکھوں انسانوں کے حقوق ہیں. تو وہ سب ناراض ہوا، فرمایا کہ آج سے جو اجازت ہے وہ میں صرف کرتا ہوں، واپس لے لی، کہ تم اس قابل نہیں ہو، تمہاری اپنی اصلاح نہیں ہو، تم دوسروں کی کیا اصلاح کرو. یہ ہے معاملات کا معاملہ، کہ معاملات میں آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کھرا، کہ جب معاملہ ہو تو کھرا ہو بالکل، اس میں خرابی نہ ہو. اسی طریقے سے خود حضرت کا جو معاملہ تھا کہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے اور ٹکٹ گھر کے پاس کھڑے تھے، جہاں پر وزن زائد ہوتا ہے جن کے پاس، تو ریلوے میں بھی قانون ہے کہ جو زائد سامان اس کو کرایہ دو. تو بہرحال وہاں پر جب سامان تلوا رہے تھے کہ جو گاڑی میں جو گارڈ صاحب جا رہے تھے، اتفاق سے اس کی نظر پڑ گئی اور وہ حضرت کو جانتا بھی تھا، تو سلام دعا ہوئی، کہا کہ حضرت آپ یہاں خیریت؟ کہا کہ میرے پاس کچھ سامان ہے جو کرائے سے زائد ہے، یعنی جتنے ٹکٹ لیا میں نے اس سے زیادہ سامان جتنا میں اس میں لے جا سکتا ہوں. تو فرمایا کوئی بات نہیں، آپ چھوڑیے، میں ساتھ میں چل رہا ہوں، تو یہ آپ کو لینے کی، سامان تلوانے کی اور زائد کرایہ دینے کی ضرورت نہیں. فرمایا کہ بھائی تم کہاں تک جاؤ گے؟ کہ میں فلاں اسٹیشن تک جاؤں گا. کہا مجھے تو آگے جانا ہے. کہا کوئی بات نہیں، آگے جو دوسرا گارڈ آئے گا میں اس کو کہہ دوں گا، لہذا وہ آپ کو آگے پہنچا دے گا. کہا پھر وہ کہاں تک جائے گا؟ کہ وہ تو وہاں تک جائے گا. کہا میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے، کہ میں کہہ دوں گا اس کو، وہ اگلے گارڈ سے کہہ دے گا. کہا کہ بھائی میں نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے. کہا کہ آپ نے اس سے اور آگے کہاں جانا ہے؟ فرمایا کہ بھائی میں نے تو آخرت میں جانا، مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے، وہاں کون سا گارڈ کام آئے گا یہ مجھے بتا دو. اگر وہاں بھی تم چھڑا سکتے ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب تم، اور تمہارا کوئی حق بھی نہیں ہے، تم خود ریلوے کے ملازم ہو. ایک آدمی اگر با اختیار ہو اور اپنے اختیار کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم اختیار نہیں رکھتے اور اس کے باوجود جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ کہہ رہے کہ آپ ایسے چلے چلے، میں آپ کو ایسے چیزوں ناجائز، یعنی اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور جو سامان لے جا رہا ہے اس کے لیے بھی جائز نہیں. آج یہ معاملات عام سے ہیں، اس کو کوئی عیب سمجھا ہی نہیں جاتا، کیا دیندار کیا بے دین، چاہے وہ ہوائی جہاز کا ہمیں جانے کا معاملہ ہو یا ریلوے کا معاملہ ہو، کہیں کہیں معاملہ ہو، اس کے اندر وہ معاملات کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جائز بھی ہوتے ہیں تو وہ بہرحال سامان نکال لیتے ہیں لے جاتے ہیں. بھائی اگر انہوں نے کچھ ظالمانہ قاعدے قانون بنا بھی رکھے ہیں تو وہ تو وہ جانے، لیکن ہمارا جو کام ہے ہمیں تو اس قاعدے قانون کے مطابق عمل کرنا چاہیے. بہرحال تو بہرحال یہ معاملہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ اس معاملے میں ایسا تھا، معاملات کی صفائی اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے کو نظر انداز نہیں فرماتے تھے. اور بلکہ یعنی اس زمانے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اگر کوئی آدمی سامان کا جو زائد ہے اس کا اگر کوئی پیسے دے رہا ہے, کرایہ دے کر جمع کرا رہا ہے, تو سمجھ لو کہ یہ حضرت حرمی سے متعلق ہے. ان کے معاملے کے درستگی کا یہ حال تھا. تو بہرحال یہ معاملہ میں نے شرح کیا کہ آج اس زمانے میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے ہاں اس معاملے کی طرف اہمیت دی نہیں جاتی. ہم تو بس نماز دھڑا دھڑ پڑھ رہے ہیں, پانچ وقت کی نماز پڑھ لی سمجھتے ہیں کہ پکے دیندار بن گئے, روزے رکھ لیے رمضان شریف میں پکے دیندار بن گئے, سال میں ایک عمرہ کر لیا پکے دیندار بن گئے, حج کر لیا تو پھر تو کیا ہی بات ہے, حاجی صاحب میں پھر تو ان کے لیے سب چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دین جو ہے وہ معاملات کی درستگی کا نام ہے. اپنے معاملات کو ہم صاف کریں, حتیٰ کہ اگر بھائیوں کے درمیان بھی ہیں تو وہاں بھی ان معاملات کو دیکھیں. آج کل ملکیت کا جو معاملہ ہوتا ہے, شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر ایک آدمی کی ملکیت کا انفرادی طور پر الگ الگ تعین ہو. آج ہم ایک گھر میں رہتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کون سا مال کس کی ملکیت. چار بھائی اگر ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور اسی طریقے سے, لیکن ہمیں ملکیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا کس کی ملکیت میں کیا مال. لہذا جب مر جاتا ہے کوئی تب جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں, یا تو یا زندگی میں بھی بعض اوقات جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات جو ہے وہ مشترکہ کاروبار ہے, باپ نے ایک دکان کھولی ہوئی ہے یا کوئی اس کی جو ہے وہ مل ہے یا اس میں تین چار بیٹے کام کر رہے ہیں. اب کسی کو نہیں پتا کہ بھئی وہ کام جو کر رہے ہیں تو تنخواہ پر کر رہے ہیں, ملازمت کے طور پہ کر رہے ہیں, یا وہ حصے دار ہیں مال کے اندر. کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا. کام کرتے رہتے ہیں جناب, بنگلے بھی بن رہے ہیں, جائیدادیں بھی بن رہی ہیں, فیکٹریاں بھی بن رہی ہیں, گاڑیاں بھی خریدی جا رہی ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. بعض اوقات شادی بیاہ بھی ہوتے ہیں تو ایک کی شادی میں پیسے زیادہ خرچ ہو گیا, دوسرے کے معاملے میں کم ہو گیا, ایک کو باپ نے بنگلہ بھی اس خرید کے دے دیا یا اس نے خود خرید لیا, اب اسی مال میں سے نکل رہا سارا کچھ. بعد میں پھر جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھائی میں نے تو اتنا مال زیادہ لگایا تھا, میں تو اپنے باپ کے ساتھ جو ہے وہ اس طور پہ کام کر رہا تھا, میں نے اتنا مال دیا تھا باپ کو. یہاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر جھگڑے نمٹنے میں نہیں آتے, آپس میں نفرتیں بڑھ جاتی ہیں, دلوں میں کینہ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے سگے بھائیوں کے درمیان. تو دین اسی لیے چاہتا ہے کہ تمہاری ملکیت کا الگ تعین ہو, کس کا مال کہاں پر ہے, کتنا ہے, کون سا ہے, ہر ایک کی ملکیت. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں تشریف لے گئے انتقال کے بعد, تو بہت آپس کی میں تعلق تھا, اتنا تعلق تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور حضرت بھی چونکہ بوڑھے اور ضعیف تھے, اور حضرت مفتی صاحب کا بھی انتقال بڑی عمر میں ہوا. اب جب وہاں گئے تو آنے جانے میں بہرحال تاب ہو گیا اور ان کو تھکن ہو گئی. تو حضرت کی جو اولاد تھی انہوں نے کہا خمیرہ لائق, اور کہا کہ حضرت یہ کھا لیجئے, یہ انشاءاللہ آپ کی جو تھکاوٹ ہے اس کو دور کر دے گا. ایسے موقع پہ مسائل کہاں یاد رہتے ہیں, لیکن فوراً حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہہ رہے بھائی یہ تو تمہارے لیے جائز ہی نہیں مجھے دینا, یہ تو اب وارثوں کا حق بن گیا ہے, تو میں اگرچہ ایک چمچ بھی میرے لیے حرام ہے, میں نہیں کھا سکتا اس کو. تو پھر جو حضرت تقی صاحبہ دیگر جو ان کے حضرت کی اولاد تھی, انہوں نے فرمایا حضرت ہمارے جتنے بھی ورثہ ہیں حضرت کے والد صاحب کے وہ سب موجود ہیں اور سب بالغ ہیں, اور سب کی خواہش ہے کہ آپ اس کو کھا لیں, یعنی ان کی طرف سے کوئی اس معاملے میں سب نے اجازت دی اور ان کی خواہش ہے کہ آپ اس کو استعمال کر لیں. جب سب کی اجازت کا پتہ چل گیا اور سب کو پتہ چل گیا موجود بھی ہیں اور سب بالغ ہیں, تو پھر حضرت جا کے ایک چمچ کھایا. تو ایک چمچہ کھانا ان کے لیے وبال تھا کہ میں کیسے کھا لوں دوسرے کا مال. یا ہم پورے کے پورے ڈکار جاتے ہیں, ہضم کر لیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. یہ سارا جو ہے اگر ہمیں یہ فکر ہو نا آخرت کی کہ اللہ کو جواب دینا ہے ہم نے, تو پھر آدمی یہ معاملہ نہ کرے. لیکن عام طور پر اس کا استعدار ہی نہیں. جو مر گیا کہتے ہیں اسی نے مرنا تھا, ہم نے تھوڑی مرنا. جنازے میں کھڑے ہو کے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لینے دینے کی, اور جناب معاملات کی, اور جناب اس نے ایک کروڑ کھا گیا, وہ دس لاکھ کھا گیا, یہ نہیں پتا کہ بھئی یہ ہماری بھی موت سامنے کھڑی ہوئی. تو معاملات کی اتنی خرابی ہے کہ پوچھئے نہیں. اچھے اچھے دیندار لوگ جب معاملات پر آتے ہیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ بھئی جس کی تم اٹھاؤ چودھری. اور کسی نے دیکھا ایک بچھو جا رہے ہیں قطار میں, بچھو کی عادت اور فطرت ہے وہ جب اس کو دم پہ پاؤں مارو فوراً پلٹ کے ڈنگ مارتا ہے. تو ایک صاحب نے پوچھا کہ بھئی اتنے سارے بچھو جا رہے ہیں لائن کے ساتھ, ان میں چودھری کون ہے؟ کہا جس کو بھی تو انگلی مارے وہی چودھری. مطلب ان سب میں ڈنگ مارنے کی عادت ہے, وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے. तो आजकल हमारा मामला भी है कि हम भी सब चौधरी बने हुए, जिसकी तुम उठाओगे वहां पर यही मामला नजर आएगा, मामला खराब। इसलिए मामलात की दुरुस्तगी बहुत जरूरी है, वरासत तकसीम नहीं होती। हालांकि होना ही चाहिए कि मरने के बाद, तदफीन के बाद, कर्जों की अदायगी के बाद सबसे पहले जो है वरासत तकसीम हो। और जब से हमने दीन को छोड़ दिया, उल्टे सीधे काम तो हम कर रहे होते हैं लेकिन वरासत जो फराइज में से उसको अंजाम नहीं देते। अगर कोई कह दे कि भाई भाई है चलो जो काम कर रहे हो भाई आपस में लिख पढ़ के काम करो, लिखत पढ़त होनी चाहिए। अरे भाई भाइयों में क्या, ये तो गैरियत की बात है। भाइयों में कोई लिखा जाता है, दोस्तों में भी कोई लिखा जाता है, ये तो गैरियत का मामला है। अरे भाई शरीयत यही तो कहती है गैर बन के रहो, मामला जब करो तो गैर बन जाओ, कर्ज लो लिखो। आजकल नाराजगी हो जाती है, एक तो कर्जा भी दे आदमी, आप उससे कहो कि भाई दोगे कब, अरे दे देंगे यार, और बहुत मजबूर करो तो कहते बस मैं दे दूंगा 15-20 दिन में, जबरदस्ती कर लेकिन 15-20 कई साल गुजर जाते हैं कर्जा नहीं मिलता, तो माल भी गया आदमी भी गया। ये मामला था हमारे, और उस पर बाज़ औक़ात तो बाज़ ज़ालिम होते हैं और मजलूम बन रहे होते हैं। एक साहब का मामला मेरे सामने आया तो वो इसी तरीके से मामला था, तो इतना दुख और अफसोस हुआ कि माशाल्लाह दीनदार है, ताल्लुक साहिब जो है वो साहिब बुजुर्गों से ताल्लुक है, लेकिन जब मामला आ जाता है तो मामला खत्म, मामले में फिर झूठ भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। इसलिए हमें सोच समझना चाहिए कि खाली दीन नमाज रोजे का नाम नहीं है, दीन के अंदर मामलात हैं, मामलात को दूर रखना चाहिए। मां बाप से भी अगर कर्जा लो तो वो कर्जा तो वापस कर रही है, वैसे मां बाप लाखों दे दें उनकी मर्जी है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर हम उनसे कर्ज के तौर पर कोई चीज ले रहे हैं तो वो कर्ज कर्ज ही है, चाहे बाप से लें चाहे भाई से लें। और उसको लिखना भी चाहिए, मुद्दत भी मुतय्यन होनी चाहिए कि भाई एक साल में दे देंगे, 10 साल में दे देंगे, हर महीने देंगे या यकमुश्त देंगे, सारे मामला तय होने चाहिए। जब मामला तय नहीं होते अब बेचारे मुफ्ती साहब को तकलीफ देते हैं आसल में, कि हजरत वसल में वालिद साहब के वालिद का इंतकाल हुआ था और उनके भी वालिद का इंतकाल हुआ था, तो ना उन्होंने जायदाद तकसीम की, ना उसके बाद लोगों ने तकसीम की, ना इसने की, और ना मेरे वालिद साहब को मामला आ गया, तो अब हम क्या करें। अब मुफ्ती साहब बेचारे परेशान, उनको तुमने मुसीबत में डाल दिया। और ये मामलात आम से हैं, आम लोगों के। हमारे यहां इस वक्त मजलिस में एक साहब बैठे हुए हैं जो माशाल्लाह इन मामलात को देखते रहते हैं, अपने खानदानों के अंदर जायदाद की विरासत तकसीम कराना, ये करना कराना, ये सब करते हैं। वो जानते हैं इस बात को किसने मामलात खराब चल रहे हैं। तो ये मामलात आम से अच्छे, इसको हमको अहमियत ही नहीं देते, बल्कि दीन से भी खारिज समझते हैं। अगर किसी को कह दो ना बाप मर गया भाई जायदाद बेचो भाई हिस्सा तकसीम करो, अरे अभी बाप का कफर मेला नहीं हुआ, इसको पैसों की पड़ गई है? तो बाप का कफर मेला हो या ना हो वो तो चला गया दुनिया से, अब ये मामला जो है मीरास का उसको तकसीम करना है लाजमी तौर पर। और बाज नाहंजा औलाद ऐसी होती है बाप जिंदा है कहते हमें हमारा हिस्सा दे दो, क्या हिस्सा तुम्हारा, क्या हिस्सा है भाई। अगर तो बाप ने कर्जा लिया तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कारोबार बाप ने खुद कमाया हुआ है उसके पास लाखों रुपए हैं अरबों रुपए हैं, तो तुम तो एक पाई नहीं मांग सकते उससे, वो माल उसकी मिलकियत है, वो जहां चाहे खर्च करे जिसको चाहे दे, औलाद का कोई हक नहीं कि वो कहे साहब हमारा हिस्सा दे, कोई हिस्सा नहीं होता औलाद का। हाँ मरने के बाद वरासत है उस वक्त फिर हिस्सा मुतय्यन होता है, लेकिन जिंदगी में अपना माल बाप चाहे तो सारा जो अल्लाह के रास्ते में लुटा दे, किसी को दे दे, खा ले पी ले, किसी को जिसको चाहे दे, कोई शरण उस पर वो नहीं, उसका अपना माल। जाति माल के अंदर कोई किसी जबरदस्ती नहीं ले सकता, तो इसलिए अपने मामलात को हमें दुरुस्त रखना चाहिए। और ये जो बात मैं कह रहा हूं ना कि मिल्कियत का तायुन जरूरी है, तो एक बात जहन में आ गया, हजरत मुफ्ती शफजा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे उनके कमरे में जब दूसरे सामान आ जाता था कहीं से, गिलास आ गया तो नाराज होते थे, उठाओ इसको लेके जाओ, प्लेट आ गई लेके जाओ। हजरत तकीशवान साहब फरमाते हैं दामत बरकातुम आलिया कि हमें बड़ी परेशानी होती थी कि भाई गिलास आ गया जल्दी क्या ले जाएंगे, प्लेट आ गई तो इसमें जल्दी क्या बात है, घर में ही है ना, कहीं जा थोड़ी रही। अब्बा कहते नहीं उठाओ लेके जाओ। फरमाते कि बड़ी वो उलझन होती थी, फिर एक दफा फरमाया कि भाई बात यह है कि मैंने अच्छा हमारा देखें यह भी एक कमी, وہ لوگ اپنی وصیت لکھ کے رکھتے تھے ہمیشہ. ہمیں تو ذہن میں خیال ہی نہیں آتا کہ وصیت بھی کوئی لکھنے کی چیز ہے. اگر آج کسی سے ہاتھ اٹھوا لو کہ تم میں سے کس نے وصیت لکھی ہوئی ہے پتہ چل جائے. وہ اپنی وصیت لکھ کر رکھتے تھے. تو انہوں نے فرمایا حضرت نے کہ بھائی میں نے اپنا وصیت نامہ لکھا ہوا ہے, اس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ میرے کمرے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ میری ملکیت ہیں اور میرے کمرے سے باہر کی جو چیزیں وہ میری ملکیت نہیں ہے. اس لیے جب تم گلاس لے کے آتے ہو باہر سے اٹھا کے, پلیٹ لے کے آتے ہو اور میرے کمرے میں رکھ دیتے ہو, تو مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور یہ گلاس یا پلیٹ میرے کمرے میں ہو اور تم لوگ اس کو میری ملکیت سمجھو جبکہ یہ میری ملکیت نہیں. اب آپ سوچئے تو صحیح, آج کل ان معاملات میں کوئی ذرہ برابر بھی ہم سوچتے ہیں؟ ذہن بھی نہیں جاتا اس طرف. لیکن ہمارا دین یہ سکھاتا ہے ملکیت کا تعین ہونا چاہیے کہ بھئی اس کی ملکیت ہے یہ, لہذا جائیداد بنے گی, وراثت میں حصہ ہوگا کس کا, جو جن کا بھی ورثہ کا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ میں جو بار بار کہتا ہوں اس لیے کرتا ہوں تاکہ جو دوسرے کا مال ہے وہ میرے پاس شامل نہ ہو جائے اور ایسا نہ ہو میرے لیے وہ بال بنے. وہ یہ اصل طریقے ہیں کہ ہمیں اپنے معاملات کو درست رکھنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ دین کے اندر جو معاملات کا معاملہ ہے نا, دیکھیے عبادات ایک چوتھائی ہیں اور تین چوتھائی جو ہے نا وہ معاملات ہیں, معاشرت ہے, معاملات ہیں, اخلاق ہیں, یہ سارے جو ہیں تین ایک ایک سمجھ لیجئے تین چوتھائی ہیں اور ایک حصہ ہے عبادات. ہم عبادات تو کسی نہ کسی درجے میں انجام دے لیتے ہیں لیکن نہ ہماری معاشرت اچھی, نہ ہمارے معاملات اچھے, نہ ہمارے اخلاق اچھے. تینوں چیزوں کے اندر ہمارا جنازہ نکلا ہوا ہے الا ماشاء اللہ. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر کنٹرول کریں, اپنے غصے کو پی جائیں, اپنے معاملات کو ٹھیک کریں اور زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکالیں, ورنہ بات بات پر لڑائیاں ہیں, قدم قدم پر لڑائی ہوتی. اس لیے ایک تو یہ کہ اپنے غصے کو پئیں, سب سے بڑی بات یہ, کیونکہ سب سے زیادہ جو چیز انسان کو خراب کرتی ہے اس کا غصہ, آپے سے باہر ہو جانا, چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جانا, لیکن اس کا نقصان حالانکہ اس کی اپنی ذات کو زیادہ ہے. دوسرا آدمی تو متاثر ہو نہ ہو تمہارے غصے سے, لیکن تمہارا جسم ضرور متاثر ہوگا, ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہو, اسی طریقے سے تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے اور بہت ساری خرابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت فرما دیجئے چھوٹی سی. آپ نے فرمایا لا تغضب, میں غصہ نہ کیا کروں. نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نصیحت فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. پھر تیسری مرتبہ آپ نے تیسری مرتبہ یہی کہا لا تغضب. اس سے پتا چلا کہ وہ صاحب غیظ و غضب تھے, یعنی ان کا غصہ بہت تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اصلاح فرمائی جو ان میں خرابی تھی. اچھا, بعض اوقات بعض لوگوں میں بعض خرابیاں ہوتی ہیں, اگر جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو بتاؤں گا ناراض نہیں ہوگا, تو باقاعدہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی تمہارا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے, اس سے گریز کرو. اور اگر عام آدمی ہے تو نام لیے بغیر آپ کہہ دیں کہ بعض لوگوں میں یہ بیماری ہے بھائی, تاکہ ہر آدمی اپنا جائزہ لے, اپنے گریبان میں جھانکے. کسی کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے, نہ کسی کو تیز دلانا مقصد ہے. اصل یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اپنی اصلاح کر لیں, جو خامیاں خرابیاں ہمارے اندر ہیں ان کو دور کر لیں. اب صبح سے لے کے شام تک مالا جپ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ. صبح بھی دیکھو جب جو ہاتھ میں تسبیح لی پھر رہا ہے, لیکن معاملات ایسے خرابی ہیں کہ قرضہ لے کے واپس نہیں کرتا, دکان پہ قبضہ کر رکھا ہے کسی کے, وراثت میں حصہ نہیں دے رہا وارثوں کو. تو بہت سارے معاملات ہیں, صبح شام ایسے بہت سے معاملات ہیں جو میرے علم میں, مسجد کے بھی اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی وراثت تقسیم نہیں ہے اور وہ تیار بھی نہیں ہے. بعض لوگوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں, شروع میں کچھ اور ہوتے ہیں, مرتے ہیں اس وقت تیاری, اس وقت تھوڑا بہت جو ہے دل نرم ہوتا ہے, لیکن جب زمانہ گزر گیا اب دل سخت ہو جاتا ہے. پھر مال کی محبت ایسی آتی ہے کہ ایک ٹیڑھی پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے. جو آدمی پہلے دینے کو تیار ہوتا ہے اب دینے کو تیار نہیں ہو. اسی لیے بھائی جب کسی کا انتقال ہو جائے, شریعت کا حکم یہ ہے کہ سب میں پہلے یہ مضمون ادا کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے. قرض کی ادائیگی کے اندر بیوی کا مہر بھی شامل ہے اگر نہیں دیا. اسی طرح تجہیز و تکفین مناسب انداز میں وہ دیکھا جائے, اور پھر اس کے بعد جو اس کی وصیت ہے جائز. دیکھیے جو وصیت ہم کر جاتے ہیں نا, اس میں بھی صرف ایک تہائی پر عمل ہو سکتا ہے, زیادہ اس سے زیادہ پر نہیں. کسی کے پاس ایک روپیہ تھا تو 33% جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، تہائی حصہ، باقی دو تہائی لازمی طور پر جو وارث ہیں ان کا حق. یعنی ایک آدمی نے اگر کوئی وصیت، حتیٰ کہ اگر کسی نے اپنے مال میں سے فدیے کی یا اجازت دی تو وہ ایک تہائی کے اندر موثر ہے. بس نمازیں تو پتہ چلا کہ پورا مال خرچ ہو جائے گا، فدیہ کے اندر تو اس کا جناب وارثوں کو تو کچھ ملے گا ہی نہیں. اس لیے شریعت نے کہا بھائی ایک تہائی کے اندر جو اس کی وصیت ہے اس پہ عمل کیا جائے گا، باقی جو ورثہ کا مال ہے وہ پھر الگ، اس کا تعلق اس سے نہیں، وہ پھر اس کی مرضی ہے وہ اس وصیت پہ عمل کرے نہ کرے. ایک آدمی نے کہا کہ بھائی میرا اتنا مال فلاں کو دے دینا، پتہ چلا کہ بھائی اس کا مال یہ تہائی سے زیادہ ہے، تو تہائی کی حد تک تو دے سکتا ہے، تہائی سے زیادہ نہیں. اسی طرح کوئی ناجائز وصیت کر گیا تو ناجائز وصیت پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں، جائز وصیتوں پر عمل کیا جائے گا. کسی کی خواہش تھی یہ، وہ ان کی خواہش یہ تھی مرنے والے کی، ہر خواہش مرنے والے کی پوری نہیں ہوتی، جو جائز خواہش ہے اس کو پورا کیا جائے، ناجائز خواہشوں کو چھوڑ دینا چاہیے. بہرحال اپنے معاملات کو ہمیں درست رکھنا چاہیے. اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم اپنے مال کو باطل طریقے سے آپس میں مت کھاؤ. بعض اوقات دو تین آدمی ہیں وہ مل جاتے ہیں کہ صاحب کوئی بات نہیں ہم سب مل کے کھائیں گے، لوٹا ماری کرتے ہیں، ادارے کو لوٹ رہے ہیں، غبن کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم ان کو لے جاتے ہو حکام کے پاس. کسی نے جھوٹی ایف آئی آر درج کرا دی، عدالت کے اندر لے گیا مقدمہ، اور جھوٹا مقدمہ ہے. اب لازمی باتیں سے پتا آج کل کا جو معاملہ ہے وہ رشوت کے بغیر تو چلتا نہیں. جتنے پیسے اس کا حق نہیں بدلے اتنا وہ رشوت میں دے دے گا، پھر بھی بعض اوقات مال نہیں ملتا. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، تاکہ تم لوگوں کا مال باطل طریقے پر کھا لو، بالاسم گناہ کے ذریعے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو. تو جانتے بوجھتے ایسا عمل کرنا یہ جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو اپنے معاملات کو ہمیں درست کرنا چاہیے، اور کہیں بھی کوئی معاملہ اٹک جائے اگر ہمیں نہیں پتا تو اہل علم سے پوچھ لیں، اہل فتاوا سے پوچھ لیں کہ بھائی دین کیا کہتا ہے اس معاملے میں. اچھا آپس کے اندر اگر کوئی کمپنی بنائی ہے، تمہارے آپس میں نہیں بن رہی ہے، لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں، تو پہلے اس میں ایک شک رکھنی چاہیے کہ بھائی اگر ہمارا کوئی معاملہ لین دین کا کسی معاملہ ہو جائے گا تو ہم اس کو صحیح مستند عالم دین کے پاس لے جائیں گے، اور وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہو، تاکہ شروع ہی سے یہ معاملہ ادھر ادھر نہ جائے. اب ان چیزوں کی کوئی فکر ہی نہیں کرتا. اگر دین پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی محفوظ ہو جاتی ہے، دین بھی محفوظ ہو جاتا ہے، آپ کا مال بھی کہیں نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے معاملات کو درست فرمائے، اور جو بھی اس میں کمی کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور فرما دے. ہمارے معاملات بھی اللہ ٹھیک کر دے، ہمارے اخلاق بھی ٹھیک کر دے، ہماری معاشرت بھی ٹھیک ہو جائے، اور ہمارے جو عبادات ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہوں جو اس کی بارگاہ میں شرف قبول پا لیں. اگر کسی سے اب تک کوئی کمی کوتاہی غلطیاں ہو بھی گئی ہیں، آئندہ کے لیے توبہ کر لے کہ انشاءاللہ میں جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں ان کی میں تلافی کی کوشش کروں گا، اور کرے کوشش، اللہ کے جو حق رہ گئے ہیں وہ بھی ادا کرنے کی کوشش کروں گا، بندگان خدا کے کوئی حق ہے وہ بھی ادا کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو بظاہر حق ایسا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں انہیں کیسے ادا کروں، انہیں اہل علم کے پاس لے جائیے، ان سے مسئلہ پوچھ کر پھر اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی اب وہ تو مر گیا جس کا حق تھا، اب کیا کریں. اب بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کو بتائیں گے. اگر کسی کا وارث اس کا پتہ ہی نہیں ہے پھر کیا معاملہ کرے، اس کی بھی صورت ہے. لیکن اگر کسی کو اس کی ضرورت ہو اور ہونی چاہیے تو وہ جا کر اہل علم کے پاس جا کر مسائل پوچھے، اپنے دین کی اپنی آخرت کی فکر کرے. انشاءاللہ جب ہم یہ معاملہ کر لیں گے تو ہماری دین دنیا دونوں درست ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ سب کو، اور تمام مسلمانوں کو رائے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دیں، ہمارے معاملات کو درست فرما دیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت، ولک الشکر علی ما اعطیت، تبارک ربنا وتعالیت، نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منک الا الیک، اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتك من عقوبتك وبكمنك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ جو حقوق آپ کے ہیں ان کی ادائیگی کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما، اور لوگوں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ہمارے عزیز اقارب کے ہیں، یا اللہ اپنے فضل خاص سے مرنے سے پہلے پہلے ان کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ کسی کی غیبت ہو گئی، کسی کے بارے میں کوئی الٹا سیدھا معاملہ ہم نے کر لیا، اپنے فضل خاص سے مرنے سے پہلے اصلاح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اے اللہ ہمیں مزید کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی معذوری سے، مجبوری سے، لاچاری سے ہماری حفاظت فرما. سر سے لے کے پیر تک اے اللہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ اس وقت جو معاملات الجھے ہوئے ہیں، غزہ کے معاملات ہیں اور دیگر جو معاملات ہیں، جو یہود و نصارہ ہنود کے جو معاملات ہیں، اور اس وقت پورے دنیا کفر جو ہے وہ اہل اسلام کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں وہ کر رہے ہیں، اے اللہ ان سازشوں کو انہی پہ پلٹ دیجیے. اے اللہ کفار ہی پر یہ سازشیں پلٹ دیجیے، یہود و نصارہ کی جو سازشیں ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہنود کی جو سازشیں ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کے معاملات آپس میں درست فرما دے، سب کو متحد اور متفق فرما دے. یا اللہ دنیا کی جو محبت کوٹ کوٹ کر ہمارے دل میں آج پیدا ہو گئی ہے، اپنے فضل خاص سے ہمیں فکر آخرت نصیب فرما. اے اللہ اتنے معاملات ہمارے درست فرما کہ آخرت میں ہم سے باز پرس نہ ہو. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.